إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, قرآن کریم کی سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت کی تفسیر پچھلے ہفتے ہم دیکھ رہے تھے اور سب سے اہم ترین لفظ اور سب سے اہم ترین نام اللہ, اس کے سلسلے میں لغوی اعتبار سے عربی زبان کے اعتبار سے کچھ باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ نام کہاں سے آیا ہے, اس کی اصل کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے. تو بنیادی طور پر اللہ کے معنی الالہ کے ہیں, حقیقی معبود, سچا معبود جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. اور اس صورت میں, اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا, قل, اے نبی آپ کہیے, هو اللہ احد, وہ اللہ ہے, احد ہے. تو پہلا لفظ نام کے طور پر یہاں جو آیا ہے یا صفت کے طور پر جو یہاں آیا ہے وہ اللہ ہے, اور دوسری خبر یا پہلی خبر آپ اس کو کہیں وہ احد ہے. لفظ احد کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہم کو سمجھنا چاہیے, عربی زبان کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی, دونوں اعتبار سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ احد کا کیا معنی ہے اور احد کا کیا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے, ایمان اور توحید کے اعتبار سے اللہ کو احد ماننے کے کیا تقاضے ہیں. جب ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, احد ہے, تو اس کے کیا معنی ہے اور یہ ماننے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ کسی بھی چیز کے اعتقاد اور اقرار کے بعد انسان پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو کیا بس یہ ایک زبانی جملہ ہے یا بس ایک بات مان لی باقی زندگی کہیں بھی چلتی رہے, واقعی اس کے ماننے کے کیا معنی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز, عربی زبان میں لفظ احد اس بات کے جملے میں عموماً نہیں آتا ہے. اس کے لیے جو لفظ ہے گنتی کے اعتبار سے ایک کے لیے, وہ لفظ واحد ہے. اور عربی زبان میں ایک جب بتانا ہو کہ فلاں چیز ایک ہے, میرے پاس ایک کتاب ہے, یا شخص ایک شخص کمرے میں ہے, تو اس کے لیے ایک کے لیے لفظ گنتی کے اعتبار سے واحد لفظ استعمال ہوتا ہے, احد استعمال نہیں ہوتا ہے. احد کا استعمال یا تو منفی جملے میں ہوتا ہے یا سوال میں ہوتا ہے, اور اگر مثبت جملے میں ہوتا ہے, مثبت جملے پازیٹیو سینٹنس میں ہوتا ہے, تو ایسے وقت میں وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس کو سمجھیں. اور اس وجہ سے اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد میں واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس لفظ کو یہاں پر اپنے ایک ہونے کے لیے بتانا ایک یونیک میننگ رکھتا ہے, ایک ایسا طریقہ ہے جو عموماً عربی زبان میں بہت کم استعمال ہوتا ہے, نہیں کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں, گنجائش اس کی ہے, یہ نہیں کہ گرامر کے خلاف ہے, لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ جو لفظ ہے ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, جیسے کہتے مثلاً ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, ایحب احدکم, یہاں احد کا لفظ آیا ہے لیکن جڑا ہوا ہے, کیسے, احدکم, کیا تم میں سے کوئی, کیا تم میں سے ایک شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں,
یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، تم تو بہت ناپسند کرتے اس کو.
تو یہاں پر سوال ہے نمبر ایک، احد کا لفظ کیسے جملے میں آیا ہے؟ سوالیہ جملے میں آیا ہے، اور وہ بھی اکیلا آیا ہے. ایحب احد، ایسا نہیں آ رہا ہے، بلکہ کیا آ رہا ہے؟ احدکم، وہ کم کے ساتھ، تم میں سے کوئی. یا اسی طرح سے کبھی منفی جملے میں آتا ہے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. تو یہاں پر اب احد آیا اکیلا، اب وہاں آ رہا تھا احدکم، تم میں سے ایک. یہاں پر تو اس میں احدکم نہیں آیا، احد آیا ہے، لیکن احد ایسا آیا ہے من کے ساتھ آیا ہے، من احد، بات وہی ہوئی گنگن کی، تم میں سے کوئی، ان میں سے کوئی. وما يعلمان من احد، وہ اس کو جب سکھاتے تو ان میں سے کسی ایک شخص کو کچھ سکھاتے تو کہتے انما نحن فتنة فلا تكفر، من احد، ہم فتنہ ہیں، تم کفر مت کرو. جو فرشتے جو اللہ نے نازل کیے تھے بابل میں، ہاروت اور ماروت، یہ لوگوں کو ان کی ڈیمانڈ پر جادو سکھاتے تھے، شروعات ان کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، شروعات بنی جو بھی یہود ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے، وہ سکھاتے تھے. وما يعلمان من احد، من احد، تو یہاں پر بھی احد اکیلا نہیں آیا، اگرچہ اکیلا دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ جڑا ہوا حساب ہے کس کے، من احد. تو اکیلا یہ لفظ نہیں آتا. اور یہاں پر جو جملہ ہے، پہلا جملہ ہم نے دیکھے وہ سوال تھا، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، سوال. اور یہاں جو جملہ آیا وہ کیسا ہے، نیگیٹو سینٹینس، منفی جملہ ہے. اور وہ نہیں سکھاتے تھے ان میں سے کسی کو، مگر یہ کہتے تھے کہ تم، ہم فتنہ ہیں، تم کفر مت کرو. تو یہ منفی جملہ ہے، نہیں والا جملہ ہے، وہ سوال والا جملہ ہے. پازیٹو سینٹینس میں عموماً یہ نہیں 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 آتا ہے، اگر آئے بھی تو وہ جوڑی میں آتا ہے، اگر آئے بھی تو وہ، یعنی او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، جسے اللہ نے کہا اور تم میں سے، یا تم میں سے کسی کو پاخانہ کی حاجت ہو جائے، واش روم جانا پڑے جسے ہمارے زبان میں ہم کہتے ہیں، استنجا کی حاجت ہو. او جاء احد منکم، یہاں بھی کیا آ گیا، پھر سے احد آیا لیکن اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے، منکم، تم میں سے کسی کو پاخانے کی حاجت آ جائے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے، تم نے عورت کو چھوا ہو، یعنی اس کے ساتھ صحبت کی ہو. تو یہاں پر احد منکم آیا، اکیلا احد نہیں آتا ہے، یہ پازیٹیو سینٹینس ہے، یہ نیگیٹو بھی نہیں ہے، کوشچن بھی نہیں، جس کو اسرٹیو آپ کہیں گے، ایک مثبت جملہ ہے. لیکن اس میں بھی کیا آئے گا، احد منکم. تو عربی میں ایک بتانے کے لیے احد کا عموماً استعمال نہیں ہوتا ہے، یا تو منفی جملے میں ہوگا نیگیٹو، یا تو کوشچن میں ہوگا، یا پھر وہ کسی کے ساتھ جڑے رہے گا، من احد، من کم، من احد، اس طرح کا جملہ آئے گا. احد کا استعمال یہاں یونیک ہے، اور وہ یہی بتانے کے لیے کہ اللہ یونیک ہے. یہاں پہ کہنا کہو اللہ ایک ہے، عرب کے لوگ اللہ کو دو مانتے تھے، نہیں، کیا عرب یہ کہتے تھے اللہ دو ہے، اللہ اس نام سے وہ ایک ہی معبود کو مانتے تھے، اللہ اس نام سے وہ ایک ہی معبود کو مانتے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک روایت صحیح مسلم میں، کتاب التلبیہ میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مشرکین جب طواف کرتے تھے کعبہ کا، تو اس وقت میں وہ لوگ کیا کہتے تھے، اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے تو آپ کہتے قف قف، بس ہو گیا، جتنا بولنا چاہیے آگے مت بولو. آگے کیا بولنے والے تھے آپ کو معلوم تھا، الا شریکا ہو لک تملک ہوا ما ملک، اے اللہ لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک، ہاں مگر وہ جس کو تو نے خود شریک اپنا بنایا ہے، لیکن تو اس کا بھی مالک ہے، اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے. تو اللہ تعالی کے بارے میں وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کو ایک ہے، ہاں اللہ کے شریک ہیں، لیکن وہ اللہ کتنے ہیں، ایک ہے. جیسے اللہ نے فرمایا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اس میں دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اپنی دعا کو خالص کرتے ہوئے کس کو پکارتے ہیں؟ دعو اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی سارے معبودوں کو چھوڑ کے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ. تو معلوم ہی ہوا کہ عربوں میں یہ بات معلوم تھی کہ اللہ ایک ہے. وہ سب کو چھوڑ کے پھر اینڈ میں جب مصیبت میں پھنس جاتے تھے اور ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے تھے تو اس وقت میں کس کو پکارتے تھے؟ ایک اللہ. تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرکین یہ مانتے ہوں اللہ ایک ہے کہ دو ہے تو اللہ نے بتایا ایک ہے، یہ مطلب نہیں ہے. وہ اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ جو لفظ ہے اس کے معنوی اعتبار سے بھی آپ اس کو دیکھیں، اللہ کے معنی کیا ہے؟ معبود، حقیقی معبود. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، یعنی وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے، اور سچا معبود ایک ہے. سچا معبود دو نہیں ہے، یعنی یہ بھی عبادت کے لائق اور وہ بھی عبادت کے لائق، ایسا نہیں ہے. وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ اس کا نسب کیا ہے، انصب لنا ربک، وہ ایک معبود ہے، وہ حقیقی معبود ہے، اللہ ہے. اور یہ پہلی خبر ہوئی. دوسری خبر احد، وہ ایک ہے اور وہ حقیقی معبود ہے. تو حقیقی معبود بھی ہے اللہ، اور وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو نہیں، یعنی حقیقی معبود دو نہیں ہے، ایک ہی ہے جو سچا معبود ہونے کے لائق ہے، اور وہ اللہ ہے. تو یہاں پر احد کا لفظ اس اعتبار سے آیا ہے کہ اللہ یکتا ہے. بعض ترجموں میں آپ کو کیا ملے گا؟ یکتا، نرالا، سب سے الگ، اور یعنی منفرد، سب سے الگ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور ابھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس سورت کی پہلی آیت میں اس پہ ختم ہوتی لفظ احد، اور آخری آیت ولم یکن لہ کفوا احد. پہلی آیت بھی احد پہ ختم ہوتی ہے، آخری بھی احد پہ. کیوں؟ اس میں توحید ہی کا بیان ہے، اس میں اللہ کے لیے افراد اور اخلاص ہے، ایک. تو اس میں دونوں جو ہے، پہلی اور آخری آیت دونوں میں کیا لفظ ہے؟ شروع بھی احد پہ ہوگا، ختم بھی کس پہ ہوگا؟ احد پہ ہوگا. پہلی آیت میں بھی احد ہے اور آخری آیت میں بھی احد ہے. اس میں اللہ کے یکتا اور سب سے الگ اور منفرد ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے، احدیت کا بیان اس صورت میں ہے. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے کہ معنی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ احد کا استعمال صرف احد ہوگا یا الاحد بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے بہت سارے نام اللہ کے ہوتے ہیں، تو اللہ کی صفت رحیم کے طور پر بھی آئی، کان بالمؤمنین رحیما، ال کے ساتھ نہیں آیا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم کیسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ ہی، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الرحمن اور الرحیم، تو ال کے ساتھ وہ آ رہا ہے. تو رحیم بغیر ال کے بھی آتا ہے، الف لام کے ساتھ، اس کے بغیر بھی آئے گا اور اس کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کیسے آیا ہے؟ احد، قل هو الله احد، پھر آخری میں ولم یکن له کفوا احد. تو یہاں پر احد کا جو لفظ آیا ہے، پہلے اس میں تو اللہ کے لیے آیا ہے، دوسرے اس میں کسی اور کی طرح نہیں، کوئی اور اس کی طرح نہیں ہے. تو یہاں پر عربی زبان کے اعتبار سے الاحد اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں، یہ ہم کو سمجھنا ہے. اس سلسلے میں دو روایتیں ہم کو ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی تلاش کرے تو مل سکتی ہے، جن میں اللہ کے ناموں میں سے الاحد بھی آیا ہے. اللہ کو چاہے آپ احد کہیں یا الاحد کہیں، کوئی فرق اس میں نہیں، وہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو قرآن میں نہیں ہوتا لیکن اللہ کی بات ہے. کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ کذبنی ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا، یہ کون ہے؟ ہم لوگ انسان، لیکن انسان میں سے کون جو یہ کام کرتے ہیں؟ ابن آدم کے معنی ہوتا ہے انسان. کذبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھ کو جھٹلاتا ہے، مجھ کو جھٹلاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ یعنی وَلَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، اس کے لیے مناسب نہیں کہ ایسا کرے، اس کے لیے صحیح نہیں کہ ایسا کرے۔ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور وہ مجھ کو گالی دیتا ہے، مجھ کو برا کہتا ہے، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، اور دوسرے اس کو اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، اس کا مجھ کو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے شروعات میں اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، دوبارہ اسی طرح مجھ کو زندہ وہ نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل جائیں گے، واپس کیسے زندہ ہوں گے؟ عرب بھی ایسا کہتے تھے۔ جب ہم سورہ نبا کی تفسیر دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو مر جانے کے بعد جیسے پہلی مرتبہ میں پیدا ہوا تھا، کما بدأنی، واپس سے لن یعیدنی، واپس سے میرا اعادہ وہ نہیں کرے گا جیسے میری بدایہ شروعات اس نے کی تھی۔ تو جیسے پیدا کیا واپس ویسے پیدا نہیں کرے گا۔ وليس اول الخلق باهون علي من اعادته، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، ليس اول الخلق باهون علي من اعادته، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے آسان نہیں تھا۔ یعنی وہ بھی ایک مشکل کام تھا اللہ کے لیے نہیں، اس کی عقل کے اعتبار سے۔ یہ کہتا نا اس کو کیسا ہو سکتا، تو پھر پہلے کیسا ہوا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان تھا، پہلی بار تو آسان ہے، دوسری بار بہت مشکل ہے، ایسا ہے نہیں۔ پہلی بار پیدا کرنا خود کتنا مشکل کام ہے اس کی عقل کے اعتبار سے، اگر دوسری مرتبہ پہ تعجب ہو رہا ہے تو پہلی مرتبہ پہ بھی ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی ایسا بولتا ہے اس کو نرس آ کے بولے آپ کو لڑکا ہوا ہے، ارے ایسا کیسا کیا ہوگا، کوئی بولتا ہے ایسا؟ وہ ڈر جائے گی، بولے کیوں بھائی کیا مسئلہ کیا آپ کا، ایسا کیسا ہو گیا؟ تو ہوتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ انسان کا وجود میں آنا یہ خود بھی ایک تعجب کی چیز ہے۔ اگر یہ تعجب کی چیز نہیں تو بعد والی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ جو ایک مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ سے آسان نہیں تھا، وہ خود بھی ایک مشکل ہے عقل میں آنے کے اعتبار سے۔ جب وہ تیری عقل میں آیا تو دوسرا کیوں نہیں آیا؟ ریپروڈکشن زیادہ ایزی الٹا، پہلی مرتبہ بن جانا، یہ پہلی مرتبہ کا بننا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس سانچے سے بنانا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بھی بنانے والا جانتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں جو بناتا ہے، اللہ رب العالمین ہے وہ، خلاق العلیم ہے وہ، سب کچھ پیدا کرنے والا علم والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مجھ کو کیا ہے، مجھ کو جھٹلانا ہے کہ اللہ واپس سے پیدا نہیں کرے گا۔ اور وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور مجھ کو اس کا گالی دینا، میری شان میں اس کا گستاخی کرنا یہ ہے کہ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ کے لیے بیٹا ماننا اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کو گالی دینے جیسا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ، اب دیکھیے کیا آ رہا ہے نام، وَأَنَا الْأَحَدُ، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، یہ بخاری کی حدیث ہے، تفسیر القرآن حدیث نمبر 4974۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں الاحد ہوں، الصمد ہوں۔ تو یہاں پہ قرآن میں لفظ کیسا آیا، قل هو اللہ احد، وہاں خبر کے طور پر آیا ہے کہ وہ ایک ہے، یہاں نام کے طور پر بھی آ رہا ہے کہ الاحد ہوں میں، کہ میں الاحد ہوں، الصمد ہوں، اور میں لم الد، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم اولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، ولم یکن لی کف ان احد، اور میرا کفو کوئی نہیں ہے۔ کفو بدل، ایکول میرا ٹکر کا میرے برابری کا کوئی نہیں ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے الاحد بھی ایک نام ہے. اور دو باتیں ہم نے دیکھی کہ آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے کو نہ ماننا اللہ کی تقدیر ہے, اور اللہ تعالی کے لیے اولاد ماننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کو گالی دے, اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کرے. اور ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے اس نام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں کہتے سنا. کیا کہتے سنا؟ دعا کتنی اچھی دیکھی. اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ. اے اللہ, اللہم, اللہ اس نام کو اللہم ہی ہوتا ہے اور کوئی اس میں چینجز یا ایڈیشنز نہیں ہوتے ہیں. اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے یا اللہ ہم کہتے ہیں عربی زبان میں, جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو اس کو یا اللہ کی بجائے کیسے کہا جاتا ہے؟ اللہم, یعنی اے اللہ. وہ خطاب کے لیے اللہم کیا جاتا ہے اس کو, اور کسی ورڈ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہم, اے اللہ, انی اسألوکا, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں, انی اشہد انک انت اللہ, اس بنیاد پر کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر اے اللہ تو اللہ ہے, سوچیے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے, تو یہاں پر اللہ کا لفظ کس اعتبار سے آ رہا ہے؟ حقیقی معبود. اے اللہ, اب نام ہی ہے, اللہ کو خطاب کر رہا ہے, لیکن جو نام ہے وہ صفت بھی ہے, جو نام ہے وہ صفت بھی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بنیاد پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا معبود ہے. تو یہاں پر اللہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ سچا معبود. اس لیے کہ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ پہلا نام کس اعتبار سے استعمال ہوا ہے. انت اللہ, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو سچا معبود ہے, اللہ ہے, اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الاحد, الصمد, الذي لم يلد ولم يولد, تو کون ہے؟ تو الاحد ہے, الصمد ہے, اور لم يلد ولم يولد, تو تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور تو کسی سے پیدا نہیں ہوا, یعنی نہ تیرے اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے. ولم يكن له كفوا احد, اور تیری برابری کا بھی کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جب ان کی سنی, یہ کلمہ جب سنے تو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لقد سألت الله بسم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. تو نے تو اللہ سے اس کے ایسے نام سے اس کو پکارا کہ جب اس کو اس نام سے پکار کے کچھ مانگا جائے تو ضرور دیتا ہے, اور پکارا جائے تو دعا قبول کرتا ہے. یعنی تیرے ان کلمات میں نام آ رہے ہیں کچھ. کیا کیا نام آئے اس میں؟ انک انت اللہ نمبر ایک, دو الاحد, نمبر تین الصمد. تو یہ تین نام اس سورت میں آئے ہیں, ان کا امپورٹنس کیا ہے؟ پہلا نام قل هو اللہ نمبر ایک, احد دو, اللہ الصمد. تو یہ جو تین نام ہیں اس یعنی سورت میں آئے ہیں, وہ صحابی انہوں نے دعا کیا تھا. تو آپ نے جب دعا سنی تو آپ نے کہا تو نے تو اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا, لقد سألت اللہ بالاسم الذي, تو نے اللہ کو ایسے نام سے پکارا کہ جب اس کو اس نام سے پکار کے اس سے مانگا جائے دیتا ہی ہے, اور جب اس کو اس نام سے پکارا جائے تو پکار قبول کرتا ہے, دعا کی جائے دعا قبول کرتا ہے. یعنی ان ناموں سے پکارنا چاہے مانگنے کے لیے ہو یا اللہ کی تعریف کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ اس پکار کو قبول کرتا ہے. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے میرا بندہ ان ناموں سے پکارتا ہے. اور وہ کتنے نام ہیں اس میں؟ بنیادی طور پر اللہ, اور الاحد اور الصمد. تو ان ناموں کی یہ اہمیت ہے کہ یہ یعنی یہ ایسے نام ہیں کہ جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. یہاں پر ضمن یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ اور احمد کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اس روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابی نے دیکھیے جملہ کیا استعمال کیا ہے, اس کو آپ وسیلے کی دلیل میں لا سکتے ہیں. کیسے صحابی نے کیا کہا, اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, سوال کرتا ہوں, دعا کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, کیا انی اشہد, اس بنیاد پر کہ میں گواہی دیتا ہوں, تو میں گواہی دیتا ہوں اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. یعنی وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں, اپنے عمل کو, اعلان تیری بات کرتے اس سے تجھے سے مانگ رہے ہیں, یعنی اپنے عمل کو ذکر کر کے اللہ سے مانگنا تو اس عمل کی بنیاد پر اللہ سے مانگ رہے ہیں, یعنی اپنے عمل کو اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. ایسی کئی مثالیں خود قرآن کریم میں ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں کہا کہ ایمان والے نیک بندے عقل مند کیسا مانگتے ہیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. کیا آیت ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا, اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے سنا, ينادی للایمان, وہ ایمان کی ندا ایمان کی پکار لگا رہا تھا, کیا ان آمنوا بربکم کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, فآمنا تو ہم ایمان لے آئے. ابھی کیا ہوا, ایمان لے آئے کس کا عمل ہے, ایمان والے بندوں کا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو یہاں پر ہم ایمان لائے لہذا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, تو اپنے عمل کو بتا کر اللہ سے کچھ مانگنا یہ کیا ہے, یہ اس عمل کا وسیلہ لینا ہے. تو ایسا کرنا قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے. بہرحال تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الاحد ہے, چاہے آپ احد کہیں یا الاحد کہیں دونوں بھی ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کو احد ماننے کے کیا تقاضے ہیں. خالی اتنا ہے ایک ہے اللہ بس ہے, یہ کیا نام اور کیا ہے, تو کیا ایسا ہے یہ مانا کہ ہم ایک مان لیں گنتی کے اعتبار سے. دوسرے یہ کہ اس ایک آیت میں کس کس کا رد ہے, تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. آئیے کہ کرتے ہم دیکھتے ہیں. اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے, وہی ہمارا رب ہے, وہی ہمارا معبود ہے, اور وہ سب سے نرالا سب سے الگ ہے, وہ یکتا ہے, منفرد ہے, یونیک جس کے لیے آپ کہیں گے, سب سے الگ ہے, سب سے الگ, اکیلا تنہا, اس کی برابری کا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہاں ایک کہنے میں یہ سارے معنی ہے, صرف گنتی کے اعتبار سے تو ہم میں سے ہر ایک ہے کہ نہیں, لیکن ایک ہونا اللہ کے اعتبار سے کیا معنی رکھتا ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں. اس لیے آخری آیت میں کیا کہا گیا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس جیسا اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کو ایک ماننے میں یہ معنی ہوتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں, اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے, وہ ایک ہے رب ہونے کے اعتبار سے, وہ ایک ہے معبود ہونے کے اعتبار سے, اور ذات و صفات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. ایک ماننے میں یہ معنی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جیل میں جو دو قیدیوں کے ساتھ میں تھے ان سے کیا کہا, ان سے کہا یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, کمپینئنز, ساتھی کہاں, جوڑی کہاں ہوئی, کہاں جمع ہوئے ہیں, جیل میں, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یعنی یہاں پر ایک آدمی سوچے ایک ہی اللہ اور جھوٹے معبود اتنے سارے, تو گنتی کے حساب سے ایک ہی بس, اور اس کو بیٹا بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں, تو دکھ ہونے لگے کوئی آدمی کو کہ یار یہ کیوں بتایا جا رہا ہے. اس لیے کہ آدمی کہے اللہ ایک ہی, اکیلا اللہ اور اتنے سارے جھوٹے معبود سب مل کے اللہ کے خلاف کچھ کیے تو مشکل ہو جائے گی, اکیلا ہے اس کا کوئی بھی نہیں. یعنی ایک جو ہم مان رہے ہیں وہ کس اعتبار سے ہے, بس اللہ ایک رہ گیا نعوذ باللہ, ایسا نہیں. وہ ایک ہے کا مطلب وہ ایک سب پہ بھاری ہے, وہ ایک سب کا بدل ہو سکتا ہے, سب اس ایک کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں. وہ ایک سب سے بہتر ہیں, سب جمع ہو جائے تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی, وہ ایک کافی ہے. وہ ایک ہے اس اعتبار سے کہ سب کچھ اس کے پاس ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ایک ہی سب چیزیں کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو آگ چاہیے تو آپ آگ کے دیوتا کو پکاریں, آپ کو پانی چاہیے تو آپ پانی کے دیوتا کو پکاریں, آپ کو ہوا کی ضرورت ہے آپ وایو دیوتا کو پکاریں. تو اس طرح سے جو ہے مختلف گاڈز کو ماننا اور کائنات کے نظام اور ڈپارٹمنٹس تقسیم کر کے اس کے ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا وہ, اس کا وہ, اس کا وہ, اللہ کا ایسا معاملہ نہیں ہے. آگ بھی اس کی, پانی بھی اس کا. کیوں بھائی, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آرڈر کہاں سے آیا, قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا, اللہ نے حکم دیا, قلنا ہم نے کہا. اور جب پانی کا معاملہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام, وہاں بھی کس کے حکم سے ہو رہا ہے, اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے, اللہ کے حکم سے آتا مار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دریا کو پھاڑ کے ان کو راستہ بنا رہا ہے, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور وہی پانی ہے نوح علیہ السلام کو اس میں پار کر کے باقی سب کو ڈبو دے رہا ہے. تو آگ ہو, پانی ہو, ہوائیں ہو, سلیمان علیہ السلام کی تابع ہواؤں کو کس نے کیا, اللہ نے, اسی کی مشیت چلتی ساری کائنات. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اتنے سارے اور ان کی اللہ کی ٹکر میں اور اکیلا اللہ, اللہ اکیلا رہ گیا اپنا. تو یہاں پر گنتی کے اعتبار سے تو ایک ہے وہ, لیکن قدرت کو اگر آپ دیکھیں سب اس کے سامنے مکڑی کے جالے سے بھی کمتر ہے. وہ ایک کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی وہ ایک ہی سب کچھ کر سکتا ہے, اولاد دینا, زندگی, موت, کامیابی, ناکامی, عزت, ذلت, دنیا میں رزق کی برکت اور دنیا میں سارے معاملات کو حل کرنا, آسمان کا نظام, زمین کا نظام, ہواؤں کا نظام, درمیان میں جتنا پانیوں کا نظام اور مخلوقات جتنے بھی ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا, ان کا نظام چلانے والا, سب کچھ کرنے والا کتنے ہیں, ایک. تو ہم کو ٹینشن نہیں ہے کون سا ایشو ہے, بس پانی کا ایشو ہے, کس کو پکارنے کا, جلدی دیکھ, سرچ کر جلدی گوگل میں, پانی کس کے پاس ہے. زندگی کے مسائل کتنے انسان کے ہیں, آگ, ہوا, پانی, کھانا پینا, اولاد, بیماری, شفا, یہ وہ, اتنی زندگی کے معاملات ہیں, ان میں یہ فلاں اس کے پاس, فلاں اس کے پاس. ابھی ایک آدمی کی میموری نہیں اچھی, لگا اس کو پال رانگ نمبر, یہ ڈپارٹمنٹ اس کے پاس نہیں ہے, کیا کرے, کیا بتائے, اس کو وہ یاد رکھنا ایک مصیبت ہے. اپنے کو کچھ مصیبت ہے, بھوک لگی کس کو پکارنے کا, اللہ کو, پیاس لگی اللہ, بیمار اللہ, اولاد اللہ پکار, ہر مسئلے کے لیے دشمن کا ڈر ہے اللہ کو پکار, کامیاب اللہ کے آگے سر چکا, غم دکھ اللہ کے آگے گڑ گڑا, کوئی بھی مسئلہ ہے ایک ہی نام ہے اللہ. تو سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے, اللہ. دوسرے کی ضرورت کیا ہے جب سب اس کے پاس ہے. یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سب اس کے پاس ہے, سب وہ کر سکتا ہے, تو پھر دوسرے کی ضرورت کیا ہے. دوسرے کی ضرورت تب پڑے گی جب اس کے پاس کمی ہو. تو اس ایک کو ہم ایسا مانتے ہیں کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے سمپل سینٹنس ان اے کوشچن کیا پوچھا, یا صاحب السجن, تھوڑا نرم کیا ان کو, اے میرے ساتھیوں, مطلب دشمن نہیں میں تمہارا, یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, میں بھی جیل میں تم بھی جیل میں لیکن ساتھی دونوں, ارباب متفرقون خیر، جو میں بات بولا ہوں کو ایک جملے میں یوسف علیہ السلام نے کہا، بکھرے ہوئے کئی رب، متفرقون کا لفظ کیا ہے؟ تفرقہ، تفرق اسی میں فرقہ، افتراق، بکھرا ہوا ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے، ڈپارٹمنٹلائزیشن، بکھرے ہوئے کئی رب، ارباب رب کی جمع ہے، ارباب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ارباب رب کی جمع ہے، تو کئی بکھرے ہوئے رب اچھے یا ایک اللہ، ام اللہ کیسا؟ الواحد القہار، ایک اللہ کافی ہے، جو اکیلا ایک کافی ہے اور جو قہار ہے، زبردست غلبے والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اس کی مغلوب ہے، ایسا اللہ اچھا کہ اتنے سب بکھرے ہوئے رب ان کو پکارنے کا، کیسے اچھے لگتے تم کو، کیا چاہے دنیا میں؟ آج دیکھیے آپ آدمی کیا پسند کرتا ہے، الگ الگ جگہوں سے اپنی چیزیں خریدے یا ایک ہی مال میں جا کے سر وہی ملتا، لوگوں کو کیسا بولتا، ارے وہاں جا سب کپڑے ہو، یہ ہو وہ ہو، سب ایک مال میں مل جاتا، کتنی سہولت ہوتی، پیسے بچتے، اپنے چکر بچتا، ٹائم بچتا اپنا، تو مال میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن رب کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، مال کے معاملے میں سمجھ میں آ جاتا ہے، ون سٹاپ، ایک سٹاپ کلیکشن، جو بھی سب ادھر ملتا ہے، اللہ کے یہاں سب ملتا ہے، تو ہم دوسری جگہ جائیں کیوں، دوسری جگہ جائیں کیوں؟ تو یہی سیدھی بات سوال کے انداز میں یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہی، الگ 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 الگ، پھر اس کے لیے اس کے پاس بھاگو، اس کے لیے اس کے پاس بھاگو، اس کے لیے اس کے پاس بھاگو، یہ الگ الگ رب اچھے جو بکھرے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ بھی نہیں نا، سب سب ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ فلاں پہاڑ پہ اس کے لیے جانا پڑے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے، بکرا ذبح کرو، کیا کرو، پھر وہاں سے دوسرے کو خوش کرنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے یہاں، اولاد کے لیے یہاں، اور رزق میں برکت کے لیے وہاں، فلانی شفا کے لیے وہاں، یہ بکھرے ہوئے رب اچھے یا ایک اللہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو اکیلا ہے کافی اور قہار ہے، قہر غالب آنے والا، کہ جس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے، اس کو بھی لا کے کھڑا کرو، اس کے آگے کیا ہو جائے گا؟ مغلوب ہو جائے گا، اس کی قدرت اور قوت اتنی زیادہ ہے، تو کون الگ الگ پسند کرے گا ایک کو چھوڑ کے؟ ایک سے سب کچھ ملتا ہے وہ اچھا، یا پھر الگ الگ کو پکاریں ہم؟ تو یہاں پر ایک ماننے کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم ایک اللہ کو مانتے اس اعتبار سے اس کے پاس سب ہے، وہ ایک ہی تمام قوتوں والا اور ساری قوت والا وہ ہے، ساری قدرت اسی کی چلتی ہے، تو قل هو الله احد میں ہم یہ مانتے ہیں، ہم کو دوسرے کی ضرورت نہیں، ہم کو دوسرے کی ضرورت نہیں، ایک اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ایک اللہ، ایک معبود ہے، وہ اکیلا ہے، ایک بس، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ دوسری بات، خلق اور رزق، یہ دو بنیادی ضرورتیں یا بنیادی چیزیں ہیں، اس کو سمجھے، قرآن بہت زبردست کتاب ہے، اور الفاظ کی ترتیب، انتخاب، اور اس میں جو استدلال ہوتا ہے، واقعی آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل خوش ہو جاتا ہے اس کو پڑھ کے، وہ انٹلیکچوئل فوڈ ہے قرآن میں انسان کے لیے، روح کی غذا انسان کی ہے، اس کو دوسری چیزیں بھی پسند نہیں آتی ہیں، واقعی اس کو قرآن کا جو کمال اور بلاغت اور اس کا انداز اور اس کا استدلال اتنا زبردست ہے کہ وہ فلسفی ہو یا کسان ہو، دونوں کو سمجھ نہیں آتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ بڑے بڑے فلاسفرز کی کتابیں دیں ایسے آدمی کو جو انگوٹھا بہادر ہو، بولے گا بھائی آپ نے کچھ سمجھ رہا نہیں، کچھ تو رہے گا بڑا لیکن موٹی کتاب ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ میں، لیکن قرآن کا استدلال سادہ ہوتا ہے لیکن ایک دم ہتھوڑے کی طرح ہوتا ہے، کہ باتیں ٹوٹ جانا چاہیے اسے، سمپل اینڈ ایفیکٹو، سادہ نتیجہ خیز، تیر برابر دل میں جا کے لگتا ہے، اور سر میں جب ہتھوڑا پڑتا تو 14 تبا روشن ہو جاتے ہیں، قرآن کا استدلال ہے اس کا۔ آپ دیکھیے دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے رزق۔ خلق تخلیق کریشن وجود ملنا ہمارے لیے دو چیزیں ہیں، ایک وجود ملنا اور دوسرے وجود باقی رہنا، صحیح ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں. ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہم نہیں تھے وجود میں آئے اور آتے ہی گئے نہیں، مطلب ہیں. تو کسی وجود کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ابتدا اور بقا، شروعات ایگزسٹنس میں آنا اور ایگزسٹنس میں باقی رہنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اور جو یہ نہیں کر سکتا ہے وہ نابود ہونے کا حق نہیں رکھتا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو وجود دیتا ہے اور وجود کو باقی رکھتا ہے. اور اللہ نے دونوں چیزوں کو جتا کے کہا کہ پھر وہی اللہ ایک عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہی یہ دو چیزیں کرتا ہے. مثال کے طور پر سورہ فاطر میں آیت نمبر 3، سورہ فاطر آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب کس سے ہیں؟ اے ایمان والو، اے عربوں، نہیں عرب کے لوگوں سے نہیں، یا ایھا الناس سارے انسانوں سے خطاب ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی تم پر کی ہوئی نعمت یاد کرو، اس میں غور کرو، جو نعمت اللہ کی تم پر ہے اس کو یاد کرو، ذرا اس پر دھیان دو، اس میں غور فکر کرو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ دو چیزیں آ رہی اس میں، کیا آ رہی؟ نمبر ایک خالق اور دوسرے رازق. اللہ کے سوا کوئی خالق ہے تمہارا جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فانا تؤفکون، پھر کہاں سے تم جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہو؟ اک کے معنی ہوتے ہیں جھوٹی بات، اک جھوٹی بات. فانا تؤفکون، کہاں سے تم کو جھوٹ میں پھنسایا جاتا ہے؟ کیسا تم دوسرے معبودوں کے پیچھے نکل جاتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ اور تم وجود میں آنے کے بعد تمہارے رزق کا انتظام اب زندگی باقی رکھنے، زندگی مل گئی، اب زندگی باقی رکھنے کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی ہے جو تم کو رزق دیتا ہو؟ اور کہاں سے دیتا ہے؟ آسمان و زمین کو ملا کے بیچ میں، تم نیچے زمین، اوپر آسمان، آسمان اور زمین کو ملا کر درمیان میں تم کو رزق دیتا ہے. آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے اناج اگتا ہے، اس رزق کو تم لیتے ہو، اس پانی کو پیتے ہو، اس کھانے کو کھاتے ہو، تمہارے رزق کا انتظام آسمان و زمین کو ملا کے وہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بھی مالک وہی ہے، اس کا بھی مالک وہی ہے. اس کا کوئی تو دوسرا دکھتا ہے، اس کا کوئی تو دوسرا دکھتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، نہیں. انسان کے رزق کے انتظام کے لیے دو جمع ہو جانا دونوں کا بتاتا ہے کہ اس کے لیے اس کو دونوں کو جمع کر رہا ہے، وہ بھی اس کی قدرت میں ہے اور یہ بھی اس کی قدرت میں ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے اوپر سے، اور یہاں پر رزق اگے گا وہاں نہیں اگتا ہے. اچھا وہاں اگنے کی بجائے یہاں اگنا کتنا سمجھداری کی چیز ہے، دیکھیے. یعنی اگر ایسا ہوتا یہاں سے فوارے نکل کے اوپر جاتے اور وہاں کچھ تو اگتا تو راکٹ سے جا کے لانا پڑتا گیہوں کا بوریم. سوچیے ہم چونکہ چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے اس میں تعجب نہیں ہوتا ہم کو، لیکن اگر ایک انسان بچے کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھے تو ہر چیز پر اس کو تعجب ہوگا. چیزوں کے عادی ہو جانے کی وجہ سے اس کا استعجاب ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعجب ختم ہو جاتا ہے. ایسا کیوں نہیں ہے بھائی کہ نیچے سے پانی اوپر جاتا اور اوپر جا کے وہاں آسمان میں اگتا لٹک رہے ہیں سب پھل اوپر آسمان میں، ادھر دکھ رہا چل جائیں گے، سیڑھی لگا کے کوئی جا رہا ہے، یا یہاں سے ہاں بلون میں یا اگلے کیا بولیں گے اس کو پلین میں جا رہے ہیں لوگ اور وہاں سے توڑ کے لا رہے ہیں، کتنی مصیبت ہو جاتی ہے. کسان کو کتنا ٹیکنیکلی ایڈوانس ہونا پڑتا تھا، سب سے زیادہ ایڈوانسمنٹ اسی میں ہونا پڑتا تھا. کہا جا رہا بولے جا رہا اوپر، اب اسپیس میں لے کے آ رہا کچھ تو بھی تمہارے لیے کھانے کے لیے، کہاں سے ملتا ہوں بتائیے. لیکن اس نے کیا کیا, رزق کو انسان کے قریب کیا اور پانی کو انسان سے دور کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب اس کے اوپر کیا کریں گے, قبضہ کریں گے. قرآن صرف الفرقان میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے بادلوں کو اپنی مرضی کے تابع رکھا, اور یہ بالکل لاجیکل ہے کیونکہ بادل کہیں بھی زمین میں جا سکتے ہیں اور اوپر سے برس سکتے ہیں, وہاں بھی جہاں پر سمندر اور دریا نہیں ہے. اگر پانی زمین میں ہی ہوتا تو اس کو کہاں سے لے جاتے بھائی آپ, افریقہ میں فلاں جگہ فلاں جگہ. لیکن بادل کیسے ہیں, پورٹیبل ہیں. بادل کیسے ہیں, پورٹیبل ہیں, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. کہیں بھی ان کو ہوائیں لے جاتی ہیں, اور ہوائیں بھی دیکھیے اس کو برابر لے جا رہی کہ ہوائیں بھی اسی کے بس میں ہیں, بادل بھی اس کے بس میں ہیں, زمین بھی اس کے بس میں ہے, سب اس کی مرضی سے چلتی ہیں. کتنا کتنا مشکل ہے یہ. سارا سائنس اور ٹیکنالوجی یہ کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا ہے. کوئی بابا کو آپ بول کے دکھاؤ, بادل کو بلاؤ ذرا ادھر, بادل پاگل نہیں ہوتا. یہ کون ہے, اللہ نے کیسا بتایا, هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. اتنے چھوٹے جملے میں کتنی بڑی بات بتا دی. کون ہے جو آسمان کا بھی مالک ہے کہ جو آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے, اور کون ہے جو زمین کا بھی مالک ہے جو زمین سے تمہارے لیے رزق دیتا ہے, اور اس رزق کو اس نے تمہارے قریب کر دیا ہے. رزق کو کیسا کر دیا, اپنے نزدیک کر دیا ایک دم. اچھا, پانی اوپر سے برستا ہے لیکن ٹھہر جاتا ہے یہاں پہ تاکہ آدمی ندی نالے اور دریا میں سے لے کے پیئے. اس کو اس میں ٹھہرانا زمین پر پانی کا, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ زمین پہ اس کو ٹھہراؤ دیتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں آیا اور بال کے جیسا واپس اوپر گیا, اور کیا کیا نہیں تو انہیں گیا پانی اپنا. ہوتا ہے ایسا کہ بارش آیا اور یہاں ٹکا اور پکڑا تو پکڑا, ڈرم اس کا نہیں تو گیا واپس. ایسا ہوتا نہیں, ٹھہرتا ہے وہ آدمی. کتنا بڑا احسان ہے اللہ. یہ قدرت, یہ قدرت کہاں سے, کس کی قدرت؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اللہ کرتا ہے, کوئی اور کرتا نہیں. آسمان اور زمین کو ملا کے رزق دینا اور انسان کو حیات دینا, تو زندگی دینا ماں کے پیٹ میں اور باہر زندہ لانا اور پھر باہر زندگی باقی رکھنے کے لیے رزق کا انتظام کرنا, زندگی کی شروعات اور زندگی کا تسلسل, یہ دونوں اللہ کی قدرت میں ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. لہذا وہ بڑی بڑی ہستیاں, وہ بڑی بڑی شخصیات, بڑی بڑی پرسنالٹیز جن کو پوجا جاتا ہے, وہ اس استحقاق کو کھو دیتی ہیں, اس لیے کہ وہ بھی مربوب ہیں. وہ بھی کیا ہیں, ان کی بھی پیدائش ہوئی اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے, کا مطلب وہ بھی اللہ کے اس قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں. وہ اللہ نہیں ہو سکتے, وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے, محتاج معبود نہیں ہو سکتا ہے. سمپل ڈیفینیشن کیا ہے اس میں, محتاج معبود نہیں ہو سکتا. جو اپنے وجود میں محتاج ہو, وہ پیدا ہوا نا, فلاں فلاں ہیں, بزرگ ہوں, نبی ہوں یا کوئی بھی ہو, آج ان کے پیدائش کا دن مانا جاتا ہے, یہ فلاں جیزس یا جو بھی ہے, وہ فلاں دن پیدا ہوئے. جو پیدا ہوا تو وہ اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے. پھر وہ کھانا کھاتے تھے تو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے وہ کھانے کے محتاج ہیں. تو جو پیدا ہونے میں اور زندہ رہنے میں محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کیسا ہے پھر, اللہ محتاج نہیں. اگلی آیت میں وہ آئے گا, تب اس کو دیکھیں گے زیادہ تفصیل سے. پھر اور آگے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کیسا رب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, واحد کا لفظ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ استعمال کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قل انما انا منذر, اے نبی آپ کہیے, انما انا منذر, اے نبی آپ کہیے کہ میں منذر ہوں. منذر کا مطلب ہوتا ہے انذار کرنے والا, من انذر فهو منذر, یعنی لوگوں کو خبردار کرنے والا, وارن کرنے والا, لوگوں کو وارننگ دینے والا. کس چیز کی وارننگ؟ ایک برا وقت آنے والا ہے جس میں انسان سے اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا, پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. کوئی آدمی, ہر انسان بے بس ہوگا, اس میں کسی کی نہیں چلے گی سوائے اللہ کی. تو میں خبردار کرنے والا ہوں. قل انما انا منذر, وما من اله الا الله الواحد القهار، پھر وہی جملہ آ گیا، وہی الواحد القہار، یہ دو لفظ رب کے لیے بھی آئے تھے اور اب کس کے لیے آئے؟ اللہ کے لیے، پھر اللہ کے ساتھ رب واپس آنے والا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے جملے میں تھا یہاں بھی ہے، جوڑی ہے اس کی، اللہ رب ہے، جو رب ہے وہی معبود ہوگا، جو رب نہیں وہ معبود نہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی اللہ کو ایک ماننے میں ہم یہ مانتے ہیں رب ایک ہی ہے اور معبود ایک ہی ہے، اور جو رب ہے وہ معبود ہے، جو رب نہیں ہے وہ معبود ہی نہیں، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے بعد بس بطور شکر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ چونکہ وہی سب کچھ دینے والا ہے لہذا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کس کی کرو؟ رب کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو رب ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، جس کو رب کا ہی مقام نہیں مل سکتا وہ معبود کا مقام بھی پا سکتا ہے نہیں، اور رب کتنے ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خلق اور رزق دونوں چیزیں ایک ہی اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، باقی سب مخلوق اور مربوب ہیں اور مرزوق ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج اور زندہ رہنے میں اللہ کے محتاج، اللہ پیدا ہوا نہیں ہمیشہ سے ہے، اور آگے آ رہا نا لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں ہوا ہمیشہ سے ہے، اور وہ کھاتا پیتا نہیں، وہ بھی آئے گا اسمد میں۔ تو اللہ کا وجود ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کے وجود کی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کے وجود کی بقا کے لیے چیزوں پر اس کا انحصار نہیں، وہ کسی چیز پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے، اسمد ہے۔ اس صورت میں اتنا یعنی کمپیکٹ صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، بہت بڑی بات اللہ نے اس میں بیان کی ہے، احدیت کو ثابت کیا ہے اس میں۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ قل انما انا منذر، اے نبی آپ کہیے میں منذر ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی ایک معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہ کیسا ہے؟ الواحد ہے اور القہار ہے، وہ ایک ہے اور زبردست غلبے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ کیسا ہے؟ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، اب بیچ میں وما بینہما، اب بیچ میں جو ہوا اس کی ہے یا جو مخلوقات تم اس میں ہو، پرند چرند اور مچھلیاں اور نہ جانے کیا کیا، تو آسمانوں کا رب بھی وہ ہے، زمین کا رب بھی وہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا رب بھی وہ ہے۔ اب بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بچا کچھ بھی نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور کہتا ہے وہ العزیز الغفار، دو نام جوڑی دیکھی کتنی زبردست ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، ایسا کہ جس کی ٹکر پر کوئی نہیں آ سکتا، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، العزیز، اور الغفار ہے، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، العزیز ہے، ایسا کہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، ہو سزا دینا چاہے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے سارے گناہ ہوتے پھر سزا کیوں نہیں دیتا؟ الغفار ہے، مغفرت بھی کرتا رہتا ہے، توبہ کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو بغیر توبہ کی بھی اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے۔ تو جہاں وہ غلبے والا زبردست ہے، جہاں سزا دے سکتا ہے، وہیں وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ تم صرف ڈرو اس سے۔ بہت سارے معبودوں کی تصویر کیسی ہوتی ہے؟ بچہ دیکھ کے ڈر جائے گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے عیسائیت میں کیسی تصویر ہے، ایک دم مرسی، پیس، کتنے بھی گناہ کرو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آپ کرو پاپ اور سب پاپ معاف، جیزس نے آپ کے سارے گناہ کیا کر دیے؟ بخشوا دیے صلیب پہ چڑھ کے. تو ایک طرف یہ ہے ایسی مرسی جس میں ڈر نہ ہو, ایک طرف وہ ڈر ہے جس میں مرسی نہ ہو. لیکن یہاں کیا بتایا گیا؟ العزیز الغفار. وہ العزیز بھی ہے, زبردست ہے کہ وہ کسی کو پکڑنے پہ آئے تو کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. وہ یجیر ولا یجار علی, وہ پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. لیکن وہ کیسا ہے؟ الغفار بھی ہے, الغفار بھی ہے, معاف کرنے والا ہے. وہ قدرت والا ہے لیکن قدرت کے باوجود بھی معاف کرتا ہے. اس کا معاف کرنا کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے, اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. اور اس کی قدرت الٹیمیٹ ہے, کوئی اس کی قدرت کے مقابلے میں فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں یہ تعارف اللہ کا ہے, ایسا اللہ جو اکیلا رب ہے, اکیلا خالق ہے, اکیلا کائنات کا مالک ہے, آسمانوں کا بھی, زمین کا بھی, اور بیچ میں جو ہے وہ سب کا, اور وہ غلبے والا ہے, اور وہ معاف کرنے والا ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ پیدا کرے, رزق دے, سب اس کا ہو, آسمان بھی, زمین بھی, بیچ میں بھی, اور دشمن کو اور برے کو سزا بھی دے, ظلم کرنے والے سے انتقام بھی لے, لیکن اگر غلطی ہو گئی معاف کرو بولے تو معاف بھی کرے, رحم والا بھی ہو. تو اس سے زیادہ آپ کو چاہیے کیا؟ تو وہ ایک اللہ جب سب کچھ یہ کر سکتا ہے تو دوسرے کی ضرورت آئی کہاں سے؟ دوسرے کی ضرورت ہم کو بلکہ کسی کو بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی معرفت کا نقص ہوتا ہے جو آدمی اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے, یہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت میں کوتاہی اور نقص انسان کو اللہ کے بجائے دوسرے کی طرف لے جاتا ہے. جس کو معلوم ہے اللہ کے پاس سب ہے وہ دوسرے کی طرف جائے گا نہیں, جس کو لگتا ہے کہ یہاں نہیں ہے دوسرے کی طرف تب جائے گا. تو یہاں نہیں ہے جب تک نہیں مانتا ہے دوسرے کی طرف جائے گا نہیں ہے. تو یہاں نہیں ہے, کیسا نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کی پہچان میں کوتاہی ہے, اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے. اس لیے آپ لوگ دیکھیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ ہماری دعا نہیں سنتا, بزرگوں کے پاس جانا پڑتا تب جا کے سنتا. مطلب اللہ کے پاس ایک چیز نہیں مانا تبھی دوسرے کے پاس گیا, اللہ کی رحمت میں کمی مانی تبھی جا کے دوسرے کی رحمت کو مان کے اس کی طرف سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کی معرفت میں نقص انسان کو اللہ کے غیر کی طرف متوجہ کرتا ہے. جو آدمی صحیح ڈھنگ سے اللہ کو پہچان لے, اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف دل اس کا جائے گا نہیں جائے گا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, علیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب سوال میں جواب خود موجود ہے. جیسے ہم کسی کو بچے کو کہیں نہیں بتایا تھا میں نے تجھ کو, تو کیا بولتا؟ نہیں, پوچھنے کا انداز ہی خود بتا رہا ہے, بولا نہیں تھا میں نے, تو ہاں بولا تھا. تو سوال جو اس طرح کا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ ہاں واقعی اللہ بندے کے لیے کافی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج کے درس میں ہم نے دیکھی. اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ پھر مشرکین کا پرابلم کیا تھا. اللہ کو ایک ماننے کے باوجود وہاں مسئلہ کیا تھا, اور اس ایک اللہ کے ماننے کے بارے میں ان سے کیا غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کافر اور مشرک قرار پائے؟ کہیں اس دور میں ہم سے بھی تو وہ غلطی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک جگہ اللہ کو ایک مانے اور ایک ماننے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہی استحقاق ثابت کریں تو پھر ایک مان کے فائدہ کیا ہے؟ تو ایک گنتی کے اعتبار سے محض ہے یا واقعی اللہ کی ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات ہر اعتبار سے ایک اور نرالا اور یکتا ماننا ہے؟ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر لی ولکم.